کاری افسر کا ذکر ہے جو مسیح پر ایمان لانا چاہتا تھا لیکن الماس جادو کرنے اسے مسیح پر ایمان لانے سے روکا. تو ایمان لانے سے وہ روکتا ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ چونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، لہذا ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ پاکیزگی کی حالت میں خدا کی پرستش کریں، کلام کے مطابق کریں، خوف کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، سچائی کے ساتھ، پاک ہونٹوں کے ساتھ، پاک ہاتھ اٹھا کر خدا کی عبادت اور پرستش کریں. وہ ملی جلی جو پرستش ہے جس سے مراد ہے گناہ کے ساتھ ساتھ پرستش کرتے جانا، تو وہ پرستش کرنے کی انسانوں کو اجازت دیتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا. لیکن جہاں لوگ پاک آرائش کے ساتھ خدا کو سجدہ کرنا چاہیں گے، جہاں لوگ صداقت سے اس کی پیروی کرنا چاہیں گے اور پرستش کرنا چاہیں گے، جیسے یشو کی کتاب کے 24 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے اور پھر 19 آیت میں لکھا ہے کہ تم خدا کی پرستش نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور تم پاک نہیں ہو، تم پاکیزگی سے اس کی پرستش نہیں کرتے ہو، لہذا تم بے فائدہ خدا کی پرستش کرتے ہو. تیسری بات ہم سیکھ چکے ہیں کہ دعا کرنے سے وہ روکتا ہے، دعا کرنے سے روکتا ہے اور دعا کا جواب آنے سے روکتا ہے. اور میں نے آپ کو دانیل کی کتاب کے 10 باب میں سے یہ باتیں سکھائیں کہ کس طرح سے اس نے خدا کے حضور دعا کی اور 21 دن تک اس کی دعا کا جواب ابلیس نے روک کے رکھا، اور وہ دعا کا جواب بھی روکتا ہے اور وہ انسان کو دعا کرنے بھی نہیں دیتا، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے. اور سادہ الفاظ میں دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہے. اور میں نے دانیل کی کتاب کے 4 باب کی 7 آیت کی بنیاد پر آپ کو یاد دلایا کہ کس طرح سے ایک اقلیت سے تعلق رکھنے والا ایک جنگی قیدی یہودی نوجوان جس کو فارس میں موجودہ ایران اور عراق، اور اس کو ایک بڑا عہدہ مل گیا ہے، وہ وزیر بن گیا ہے، بڑا نیک ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کے مخالف اور حسد کرنے والے کوئی اس کے اندر کوئی ایسی وجہ پا نہیں سکے کہ وہ اس کو کوئی نقصان پہنچائیں، تو لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو ایک سکیم بتائی ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنی حکومت میں اعلان کریں کہ 30 تک کوئی شخص اپنے خدا یا معبود کے حضور کوئی عبادت نہیں کر سکے گا، اگر وہ کرے گا تو اسے بھوکے شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جب اس کی دعا روکنی ہے تو سرکاری قانون ایسا بنایا جائے وہاں یہ پکڑا جائے گا. لیکن قانون بن جانے کے باوجود بھی اور حکم امتناہی جاری ہو جانے کے باوجود دانیل حسب معمول اپنی کھڑکی کھول کر یروشلم کی غالباً اس کی طرف رخ کر کے دن میں 3 وہ خدا سے دعا کرتا رہا. اسی جرم میں اس کو پکڑ لیا گیا کہ یہ دعا کیوں کرتا ہے، اور پھر اس کو بھوکے شیروں کی مان میں ڈالا گیا، جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعا چونکہ ایک ہتھیار ہے جو ابلیس کو نقصان پہنچاتا ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہی نہیں ہے کوئی ایسا شخص جو سچائی سے دعا کرنے والا ہو جس کی دعا عالم بالا پر سنائی دے. تو دعا کرنے سے بھی روکتا اور دعا کا جواب آنے سے بھی وہ روکتا ہے. پھر 4 بات ہم کر رہے تھے کہ گواہی دینے سے، گواہی ایک بہت بڑی خدمت ہے. جو ایوینجلسٹ نہیں ہوتے ہیں، پاسٹر نہیں ہوتے ہیں، استاد، مبشر، رسول وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کم از کم گواہ تو ہو سکتے ہیں. تو ہر کرسچن گواہ ہے، اور مسیح نے کہا تھا کہ تم میرے گواہ ہوگے. اور گواہی جو ہے ایک بیج ہے، جیسے شہید کا خون ایک بیج ہوتا ہے، اسی طرح سے گواہی ایک بیج ہے. بہت سارے لوگوں کی محض گواہی سن کر لوگ خداوند یسوع پر ایمان لے آتے ہیں. اور مال کی کتاب کے 1 باب کی 8 آیت میں لکھا، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، یروشلم، یہودیہ، سامری اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. تو جہاں جہاں گواہی دی جاتی ہے تو ابلیس چاہتا ہے کہ منہ بند رکھا جائے، مسیح کا نام لے کر بات نہ کی جائے، گواہی دینے سے روکتا ہے. اور یہ سچائی اعمال کی کتاب میں بھری پڑی ہمیں ہر باب میں نظر آتی ہے. پھر میں نے آپ کو مکاشفہ 1 باب 9 آیت 6 باب 9 آیت سے سکھایا کہ کس طرح صرف گواہی دینے کے سبب سے مقدسین کے سر قلم کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا کہ یہ مسیح کی گواہی کیوں دیتے ہیں. سو گواہی دینے سے بھی وہ روکتا ہے. اور پانچویں بات جو ہم کر رہے تھے اور وہ مکمل ہم کر چکے تھے, اور وہ ہے خدا کی مرضی پوری کرنے سے وہ روکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح کی کامیاب خدمت کا راز یہ تھا کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کرتا ہے. بیٹا اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی پوری کرے, بلکہ اس لیے آیا ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرے. تو ہر چھوٹی اور بڑی بات میں خدا یسوع مسیح نے جب انسانی جامہ پہن رکھا تھا تو وہ ہر بات میں کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو باپ کی مرضی کے خلاف ہو. تو وہ ہر بات میں باپ کی مرضی کو مقدم جانتے تھے اور اس کو پورا کرنا چاہتے تھے. تو خدا کی مرضی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے دریا کے دو بند ہیں. جب پانی ان بندوں کے درمیان ہو کر گزرتا ہے تو وہ مفید ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کر کے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے, مویشیوں کو سبزیاں اگائی اناج اگایا جاتا ہے. لیکن وہی پانی جب کناروں سے باہر بہ جاتا ہے تو وہ سلاب لے کر آتا ہے, بھینسوں کو چیزوں کو مویشیوں کو بہا کر لے جاتا ہے. اور ہماری زندگی یا ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے, جب تک ہم خدا کی مرضی کے دونوں بندوں کے درمیان ہو کر بہتے ہیں تو ہماری زندگی خدا کے جلال کا بھی باعث بنتی ہے, معاشرے کے لیے, کلیسیا کے لیے, انسانوں کے لیے بھی وہ باعث سے برکت اور باعث سے فخر ہوتی ہے. جب ہم خدا کی مرضی کے کناروں سے باہر نکل جاتے ہیں پھر ہم اپنوں کو بھی ستاتے ہیں, خدا کا نام بھی بدنام کرتے ہیں, اور پھر ہم شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں اور وہ ہمیں خدا کی بادشاہت کے خلاف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. لہذا خدا کی مرضی کے تابع رہ کر سو جانا یعنی مر جانا اور اپنی مسافرت کا زمانہ ختم کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور چونکہ خدا کی مرضی کے موافق چلنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق ہم چلیں. اور یہ ہر انسانی رشتے میں آپ کو نظر آئے گا کہ شوہر ہے وہ بیویوں سے جھوٹ بلوا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, کسی سے قرضہ لیا ہے, وہ قرضہ لے کے آ گیا تو بیوی کو آگے لگا دیا کہ جا کے کہہ دے وہ گھر میں نہیں ہے. تو انسان دوسرے پر اپنی مرضی تھوپنا چاہتا ہے کہ دوسرا جو میں کہتا ہوں وہ کرے, حکومتیں یہ چاہتی ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ کرے, اپوزیشن یہ چاہتی ہے حکومت ہمارے پوچھے بغیر کچھ نہ کرے, جو ہم چاہتے ہیں وہ کرے, ٹھیک ہے. تو ہر انسانی جو زندگی ہے اس میں انسان دوسروں کا اسی طرح سے استحصال کرتے ہیں, حق مارتے ہیں, پریشر ڈالتے ہیں, دباؤ میں لا کر تو اپنی مرضی پوری کروانا چاہتے ہیں. لیکن خدا ایسا نہیں ہے. معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں اور انسان ہیں جو ہمیں خدا کی بجائے اپنی طرف کھینچتے ہیں, اپنی باتوں کی وجہ سے, اپنی پیشکش کی وجہ سے, اپنی صلاح کی وجہ سے, اور مختلف ہتھکنڈے استعمال کر کے. اگر خدا کی مرضی پر چلنا اتنا ہی آسان ہوتا تو تمام مسیحی چل لیتے. تو یہ مشکل کام ہے, یہ مشکل کام ہے, اس پر اپنی مرضی پر چھری چلانی پڑتی ہے. اور کہیں کہیں جگہ بڑا بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے. اگر آپ مسیح کی پیدائش سے لے کے صلیب پر چڑھنے کی ساری جو واقعات ہیں یا کہانی ہے اس کو آپ دہرائیں, تو پیدا ہونے سے صلیب پر چڑھ کر خدا کی مرضی پوری کرنے میں کتنے مرحلے ہیں جو انہوں نے طے کیے ہیں. کتنی دفعہ ابھی وہ پیدا ہی ہوئے تھے, بچے تھے, تو اس وقت حاکم نے 2 سال اور اس سے اوپر کے بچوں کو قتل کروا دیا تھا اور وہ مسیح کو وہیں قتل کروانا چاہا. جب وہ بڑے ہوئے پہاڑ سے کئی دفعہ ان کو دھکا دے کے گرا کے تو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی. پھر شیطانی قوتیں اس قدر ان کے اوپر حملہ آور تھی, لوکا انجیل کے 22 باب میں, کہ انہوں نے کہا میری جان گھبراتی ہے, آئے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. جان کنی کی حالت میں پسینہ گویا خون کی بوندے بن بن بہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سارا جو سفر تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا, لیکن جب وہ صلیب پر چڑھے تو انہوں نے کہا کہ اے باپ جو کام تو نے مجھے سونپا تھا میں نے تیری مرضی پوری کر کے اس کام کو تمام کر دیا. اور وہ کام تمام کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اسی کے دوران اس پر تانا زنی بھی کی گئی, اس کو چیلنج کیا گیا, اس نے اوروں کو بچایا, اپنے کو بچایا, تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. یہ ایلی ایلی پکارتا دیکھتے ہیں کہ ایلی اس کو بچانے کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا. تو مختصر یہ ہے کہ خدا کی مرضی اتنی آسانی سے پوری نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے جانفشانی کرنی پڑتی ہے. اپنی مرضیاں اور دوسروں کی مرضیاں ماننے سے انکار, بھلے وہ ناراض ہو جائیں, کرنا پڑتا ہے خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کے لیے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے, اور وہ ہے خدا کے منصوبے. خدا کے منصوبے, ہمارے ہر ایک مسیحی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یرمیہ اس کے 29 باب کی 11 آیت, یرمیہ نبی کا صحیفہ, اور میری بائبل پہ لکھا انگریزی میں, یہ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 29 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں اپنے ارادوں اور منصوبوں کو جانتا ہوں, وہ بھلائی کے ہیں, تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ تمہیں سرفراز کرنے اور برکت دینے کے لیے, اور تمہیں اچھا مستقبل اور امید دینے کے لیے میرے ارادے اور منصوبے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جتنے یہاں شادی شدہ لوگ ہیں اور ان کو خدا نے اولاد دی ہوئی ہے, وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ تمام شادی شدہ لوگ جب خدا انہیں اولاد کی برکت دیتا ہے تو ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی نہ کوئی منصوبہ رکھتے ہیں. وہ بچوں کے ماں گود میں لیے ہوئے بچے کو جب اس کو دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے اور وہ اظہار کرتی ہے, وہ ایک تصور, ایک تصویر اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہے, میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ بنے گا, میری بیٹی یہ بنے گی. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کی شادیوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کو یہ بیٹی دینی ہے, یہ بیٹا اس کے, تو بچوں کو نہیں پتا ہوتا. بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں ارادے, منصوبے, پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا تو ہم اس کو یہ کروائیں گے, ایسے کریں گے, اور یہ سب آپ جانتے ہیں. یاد رکھیے, یہ ہمارے ماں باپ ہیں, وہ ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں, ہمارا بھلا سوچتے ہیں, ہمارا فائدہ سوچتے ہیں, لیکن ہمارا واسطہ زندہ خدا کے ساتھ ہے جو ہمارا آسمانی باپ ہے, وہ بھی ہمارے لیے ارادے اور منصوبے رکھتا ہے. اب جہاں خدا ہمارے لیے ارادے منصوبے رکھتا ہے, وہاں ابلیس بھی ہمارے لیے منصوبے رکھتا ہے, اور اس کا ذکر افسیوں کے خط کے 6 باب میں ہمیں ملتا ہے. لکھا ہے خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو, خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو تاکہ تم برے دن میں سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو, ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکو, اس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو. تو ابلیس جو ہے وہ بھی ایک پلاننگ کر کے ایماندار کے خلاف, کلیسیا کے خلاف, قیادت کے خلاف, شادی شدہ لوگوں کے خلاف, ان کے بچوں کے خلاف پلاننگ کر کے تو ان کو برباد کرنا چاہتا ہے. میں نے کئی دفعہ شاید ذکر کیا, اگر آپ کے لیے پہلے آپ نے سنا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. امریکہ میں ایک MBBS ڈاکٹر تھی جس کا نام تھا ربیکا براؤن اس کا نام تھا, وہ ڈاکٹر تھی. تو اس کی ایک سہیلی تھی جو جادوگرنی تھی, تو ربیکا براؤن کو خداون نے نجات دے دی, وہ خداون کو پہچان گئی. تو اس نے دیکھا کہ میری جو سہیلی ہے یہ جادوگروں کے گروہ کی رکن ہے اور یہ شیطان کے مکمل قبضے میں. تو ربیکا براؤن روز بروز خداون میں ترقی کر رہی تھی اور وہ روحانی جنگ کو سمجھتی تھی. تو اس نے کمر باندھ لی کہ میں اپنی سہیلی کو شیطانی قوتوں سے چھڑاؤں گی, یہاں تک کہ اس کی جو علین, شاید اس کا نام تھا علین, تو اس کے ساتھ شیطان بھی آ کر ملاقات کرتا تھا. تو وہ بڑی لمبی سٹوری ہے. تو جب اس کی سہیلی کو یہ مخل سی مل گئی اور وہ نجات پا گئی بڑی جدوجہد کے بعد, بڑی جدوجہد, کیونکہ ابلیس جو تھا باقاعدہ انسان کی صورت میں اس کے پاس آتا تھا. تو ربیکا براؤن نے پھر ایک کتاب لکھی انگریزی زبان میں اور اس کا ٹائٹل ہے ہی کیم ٹو سیٹ کیپٹیوز فری, یعنی یسوع مسیح قیدی روحوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا. اس نے انگریزی میں کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب ہمارے بائبل سکول میں پڑھی ہے. اس کا آج کل ہماری کسی بہن نے ترجمہ بھی کیا, ہم اس کو چھپوانے والے اردو میں. تو اس میں اس جادوگرنی نے بتایا کہ شیطان نے ہمیں 8 پوائنٹ کا ایجنڈا دیا تھا کہ چرچ کو کیسے برباد کرنا ہے. 8 ذمہ داریاں لگائیں گئیں جادوگروں کی کہ آپ نے چرچ کے ممبر بن جانا ہے, آپ نے بھاری ہدیہ جات وہاں دینے, آپ نے اچھے برے مشورے دینے, آپ نے اعتبار بٹھا کے, تو آپ نے چرچ کو کیسے برباد کرنا. اگر خدا توفیق دے کبھی یہ کتاب لے کے پڑھی ہے, ہی کیم ٹو سیٹ کیپٹیوز فری, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ ریبیکا براؤن نے تو کہہ لے کہ گزشتہ 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے یہ کتاب لکھی ہوئے گی. ایفسیوں کے خط کے 6 باب کی 10ویں آیت سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ابلیس جو ہے ایک ماسٹر پلانر ہے. وہ منصوبہ بندی کرتا ہے شادی شدہ زندگیوں کو برباد کرنا, جوانی کو برباد کرنا, کلیسیا کو برباد کرنا, قوم کو برباد کرنا, آگے آپ کی نسل کو برباد کرنا, یہ اس کے منصوبے ہیں. ہم نے خدا کے کلام کی اس آیت کا مطالعہ شروع کیا ہوا ہے جس میں بزرگ پولوس رسول فرماتے ہیں کہ ہم یعنی ابلیس کے یعنی اس کے ہیلوں سے ہم ناواقف نہیں ہیں, اور اس کے ہیلے, اس کے طریقے, اس کے حملے ایسے ہیں جن سے اگر ہم ناواقف رہیں گے تو پھر ہم ابلیس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان سے واقف ہو جائیں تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں. سو جہاں پر ابلیس انسان کے راستے میں خدا کی مرضی پوری کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے, وہاں ہماری زندگیوں میں جو خدا کے ارادے, جیسے ہمارے دلوں میں اپنے بچوں کے لیے ارادے ہیں, کتنے ماں باپ ہیں جو کبھی رو کر کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے اس بیٹی کو اور اس بیٹے کو ہم پڑھا لکھا کر یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے تو آگے سے ہوا کیا تھا. ہم نہیں وہ کر پائے, وہ بات نہیں بنی جو ہم بنانا چاہتے, جو ہم نے سوچ رکھا تھا, جو ہم نے ارادہ اور منصوبہ اپنے بچوں کے لیے بنا رکھا تھا, وہ بات پوری نہیں ہوئی ہے. جب ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, نہ جانے وہ تصور کی آنکھ سے ان کی کون کون سی خوشیاں دیکھتے ہیں, لیکن چند ہی سالوں میں کیا ہوتا ہے, کیا نتائج نکلتے ہیں. بہت سارے لوگ جو کہ اندیکھی دنیا میں دیکھ نہیں سکتے ہیں, روحانی جنگ کو وہ سمجھتے نہیں ہیں, دعا کے وہ قریب نہیں جاتے ہیں, خداوند کی نزدیکی اور قربت کے خواہاں نہیں ہیں, چرچ کے اندر ملی جلی بھیڑ ہے, چرچز کے اندر ملی جلی بھیڑ ہے, عبادت کے وقت عبادت, گناہ کے وقت گناہ. ایسے خدا نہیں ملتا ہے, ایسے خدا کی نزدیکی اور قربت نہیں ملتی ہے, ایسے خدا کی خوشنودی نہیں ملتی ہے, ایسے خدا کی الہی حمایت اور مدد نہیں ملتی ہے کہ ایک وقت میں خدا کی بےزتی کر لے پھر رو رو کے آ گئے. ایک وقت شیطان کے ساتھ یہ بائبل اس کو روحانی حرام کاری سے تشبیہ دیتی ہے کہ کبھی ایک شوہر کے پاس پھر کسی اور کے پاس, یہ روحانی حرام کاری بائبل بتاتی ہے. خدا کے ساتھ وفادار رہنا, اس کے منصوبوں کے سانچے میں ڈھلنا, اور ابلیس نہیں چاہتا ہے, ابلیس نہیں چاہتا. شروع ہی آدم اور حوا کو خدا نے خلق کیا, خدا کا جو منصوبہ ان کے بارے میں تھا کہ وہ پھلے اور بڑھے اور خدا کے نائب بن کر دنیا میں خدا کا اختیار استعمال کرے, شیطان نے بیچ میں جا کے خلل ڈال دیا, ان کو ایسی غلط فہمی ڈال دی کہ خدا تمہارا اتنا خیال کرنے والا اور ہمدرد نہیں, اگر اتنا ہمدرد ہوتا تو تمہیں اس درخت کا بھی پھل کھانے دیتا, لیکن وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ, لہذا میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں اگر تم یہ اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہیں نیک و بد کی پہچان بھی آ جائے گی, تم خدا کی مانند بن جاؤ گے, حالاں خدا نے کہا تھا جس روز تم نے یہ پھل کھایا وہ تم مرا. تو شروع ہی سے افرینش ہی سے ابلیس خدا کے لوگوں کو بہکا کر دھوکے میں مبتلا کر کے اور ان کو ان کی عقل پر پردہ ڈال کر ان کی آنکھوں پر چھلکے چڑھا کر تو ان کو خدا کے منصوبوں کے سانچے میں ڈھلنے نہیں دیتا. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا ہے کمہار اور ہم انسان مٹی کی مانند ہے, اور کمہار मट्टी से कुछ ना कुछ बनाता है, वो मट्टी को चाक पर रखकर भले वो मटका घड़ा बना दे, वो कोई और बर्तन बना दे, कम्हार और मट्टी का गहरा ताल्लुक है। मट्टी मट्टी रहती है जब तक कि वो कम्हार के हाथ में नहीं आती है, और उसके माहिर हाथों से आम किस्म की गूंदी हुई मट्टी जो है वो इतने खूबसूरत बर्तन इससे बन जाते हैं। मट्टी की माने खुदा हमारा कुम्हार है। खुदा के जेन में एक तसव्वुर है हम में से हर एक के बारे में कि मैं इसको इस तरह का बर्तन बनाऊंगा, मैं इसकी इस तरह की शख्सियत बनाऊंगा, मैं इसको ये काम सौंपूंगा, मैं इसको इस मकाम और इस हैसियत में मैं इसको रखूंगा। लेकिन खुदा के मंसूबे के खिलाफ इंसान को धोखा देके, इंसान को अपनी आवाज सुना के, इंसान को अपने पीछे लगा के, तो खुदा के मंसूबों से शैतान ईमानदार को दूर ले जाता है और फिर खुदा का दिल दुखता है, जैसे मेरा और आपका दुखता है जब हमारे बच्चे हमारी नाफरमानी करते हैं, जब वो जिद्दी और ढीठ होते हैं और वो मां बाप के इख्तियार को और इज्जत को वो खाक में मला के जो कुछ वो खुद करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, तो वो सारी उम्र के लिए हमें रुलाते और परेशानी में और नदामत में मुबला कर देते हैं। इसी तरह से हम जो खुदा के रूहानी बच्चे हैं हमारे साथ भी ऐसा ही, खुदा के अरादे और मंसूबे हैं, उनकी आवाज हमारी रूह में आएगी, दूसरी तरफ से शैतान की आवाज हमारी रूह में आएगी। अब हम हैं कि हम खुदा की आवाज सुनकर उससे लब्बैक कहें, उसकी मर्जी पूरी करें, हम चाहें जो दुश्मन कहता है हम वो करें। मसीह ने कहा था मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। इम्साल की किताब का पहला बाब उसकी आखिरी आयत घर में जाके पढ़िए, अमाल की किताब पहला बाब, सॉरी अमाल नहीं इम्साल, इम्साल की किताब पहला बाब आखिरी आयत जाके घर में पढ़िए, वहां लिखा है जो मेरी सुनता है वो आफत से न डर होकर इत्मीनान से बसा रहेगा। सेटिस्फाइड लाइफ बसर करनी है, खौफ से बेनियाज जिंदगी बसर करनी है, खुशहाल जिंदगी बसर करनी है, तो खुदावंद की आवाज सुनना है। जो शैतान की आवाज सुनकर उसके पीछे लग जाता है वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। सो अब्लीस खुदा की मर्जी पूरी करने के रास्ते में भी रुकावट पैदा करता है, और हमारे बारे में जो खुदा के अच्छे अरादे और मंसूबे हैं जैसे हमारे मां बाप के हमारे बारे में होते हैं, उन मंसूबों की तकमील में मैंने कई घरों के चश्मो चिराग देखे हैं जिनके बारे में मां बाप ने ऐसे ऐसे ख्वाब देखे हैं और बच्चे मैट्रिक नहीं पास कर पाते, दो दो तीन तीन साल एक एक क्लास में लगा रहे होते, मां बाप खून पसीने की कमाई लगा रहे होते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा ये कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन होता कुछ और है। मेरे और आपके लिए कितना बड़ा एहसास होगा जब यीशु मसीह की तरह हमारे बारे में भी खुदा की आवाज आए कि ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मेरा दिल खुश है, तो खुदा का दिल उसी शख्स से खुश होगा जो सरेंडर कर जाता है, जो अपने आप को स्पुर्द कर देता है, जो खुदा के हवाले कर देता है कि आए बाप मेरी मर्जी नहीं, जैसे मैं चाहती हूं मैं चाहता हूं वैसे नहीं, मुझे कितना भी नुकसान हो, मेरे अरमान मेरी ख्वाहिशात किस कदर कुचले क्यों ना जाएं, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, जिस काम के लिए तूने मुझे खलक किया है तेरे अरादे और मंसूबे मेरी जिंदगी में पूरे हों। खुदा के इरादों और मंसूबों को एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से निकले और वो बहरे कुलजम पर आए तो दोनों तरफ बड़े बुलंद पहाड़ थे, पीछे फिरौन अफवाज लेकर आ रहा था इनको दोबारा वापस ले जाने के लिए, और आगे समुंदर था, आगे भी रास्ता नहीं है, दाएं बाएं पहाड़ है बुलंद उधर रास्ता नहीं, और पीछे दुश्मन आ रहा है اور بنی اسرائیل قوم تو سمجھ گئے کہ اب موت کے لواس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور خدا کے خلاف بڑبڑا رہے ہیں، موسیٰ کے خلاف، مصر میں قبریں نہیں تھیں، یہاں لا کے ہمیں مروا رہے ہو تم. تو خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب موسیٰ نے خدا کے ذل فریاد کی کہ تو نہیں کہا تھا ان کو لے کر آئے تو اب ان کے لیے کچھ کرتا کیوں نہیں، تو خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی. اس نے کہا لاٹھی کو پھینک. پہلے اس نے لاٹھی بھرائی سمندر کی طرف تو پانی دو اس سے ہو گیا، پھر فرعون کے سامنے اس نے لاٹھی پھینکی تو لاٹھی سانپ بن گئی. جب تک وہ لاٹھی موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، یا وہ عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، وہ عصا تھا، جب ہاتھ سے نیچے زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا. میری اور آپ کی زندگی ایسی ہی ہے، جب تک میں اور آپ خدا کے ہاتھ میں ہیں موسیٰ کے عصا کی طرح، اس وقت تک ہم وہ حیثیت رکھتے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے. اس نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، اس نے ہمیں اپنی پہچان کا نور بخشا ہے، اور ہم خدا کے عصا بن کر ہم جیتے ہیں. جب ہم خدا کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہماری حیثیت، سرشت، طور طریقے، خواہشات، جینے کے ڈھنگ، جینے کے مقاصد سب بدل گئے. کیوں مسیح نے شروع ہی میں کہا تھا کہ میرا جوا اٹھا لو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی؟ جوا اٹھانے سے مراد یہ ہے اپنی گردن خدا کی مرضی کے جوئے میں دے دینی. کیوں ہمیں، مجھے یاد ہے میں نے 18 سال کی عمر میں توبہ کی تھی، جب مجھے اس کا تجربہ ہوا تو میں بہت رویا. میں نے کہا میں اگر 12-10 سال کی عمر میں خدا ان کو قبول کر لیتا تو کتنا اچھا تھا، کیونکہ بچپن سے سنتے ہیں توبہ کرو عثمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اتنے سال لگا دیے آوارہ گردی میں اور اس طرح سے برے کاموں میں. تو انسان خدا کی آواز سنتا ہے لیکن وہ اپنی گردن اس کے جوئے میں دیتا نہیں ہے، کیونکہ پھر اپنی مرضی ختم کرنی پڑتی ہے نا، اپنی مرضی کی زندگی پھر ہم نہیں بسر کر سکتے. جب اس کے جوئے میں اپنا آپ دے دیا تو پھر اسی نے ہمیں ہانکنا ہے، جدھر وہ چاہے گا ادھر ہی ہم نے جانا ہے، پھر اپنی مرضی نہیں پوری کر سکتے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے سب سے پہلے اپنی خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اور وہ میرے پیچھے ہو لے. اس لیے جب انسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے زندگی اپنی خداوند کو دے دی تو یہ کام بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی نہیں میں کر سکتی، یہ راستہ بھی میں نہیں لے سکتا، یہ ساتھ بھی میں نہیں نبھا سکتا، اور یہی چیز تو پھر انسان کو روکتی ہے خدا کے منصوبے کے سانچے میں ڈھلنے سے. آگے پھر زندگی کا پروسیس اسی طرح سے شروع ہوتا ہے کہ جب عام مٹی اینٹے بنانے والے سانچے میں رکھی جاتی ہے تو مٹی سے وہ اینٹ بن جاتی ہے صرف سانچے میں آنے کی وجہ سے، اور اس سانچے سے نکال کر جب اس کو دہتی ہوئی آگ کے اندر رکھ کر پکایا جاتا ہے تو پھر وہ مٹی نہیں رہتی ہے، وہ کارآمد چیز بن جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے. خدا بھی ہمیں اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے سانچے میں ڈھال کر وہ مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے جو گناہ کے سامنے موم کی طرح پگھل نہ جائے، جو جھوٹ کے سامنے اور خوف کے سامنے اور دھمکیوں کے سامنے اور لالچ کے سامنے اور دنیا داری کے سامنے جھک کر سجدہ نہ کرے، بلکہ وہ چٹان کی طرح، کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، وہ قائم رہ سکے. میں صرف سوچ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، صرف آپ کی سوچ کو چھیڑنے کے لیے، کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی، نیکی بدی کی پہچان میں نے حاصل کی، کیا میں آج کے دن تک خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈھلتا جا رہا ہوں، یا میری راہیں اپنی ہیں، میرے ارادے، منصوبے، کام سب اپنے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ شخص بہت ہی مبارک ہے جو خدا کے منصوبے کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے. ایسے لوگ مر بھی جائیں گے دنیا ان کو یاد رکھے گی کہ کوئی شخص خدا کی راہ پر چلتا تھا, خدا کے ساتھ وفادار تھا, خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں مقدم جانتا تھا, کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا جو خدا کی مرضی سے باہر نکل جانے یا اپنی مرضی یا اپنے جسم اور عقل کے ارادے پورے کرنے کے مترادف گنا جائے. لہذا لکھا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو, ہم اس سے بتیرے ہیں جو 50-60 سال کی عمر سے آگے نکل چکے ہیں, ہم نے آلموسٹ اپنی زندگی گزار لی ہے. جتنے بھی نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں, ٹین ایجرز ہیں, میں آج آپ کو نصیحت کرتا ہوں, اگر اپنا آپ مٹی کی طرح خدا جو عظیم کمہار ہے اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا آپ کو کہاں سے لے کے اور آپ کو کہاں کا کہاں پہنچا دے گا. ہم اس دنیا میں خود ہی ناکام قسم کی ٹکرے مارتے رہتے ہیں, اپنے مسائل حل کرنے کے لیے, اپنی خوشیاں پوری کرنے کے لیے, برکت کے لیے, روز کی روٹی کمانے کے لیے, عزت کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے جو تن کے لیے درکار ہیں, لیکن ہم ناکام ہوئے ہیں اس بات کو سمجھنے میں کہ وہ خدا جو ہوا کے پرندوں کو, کووں کو اور چڑیوں کو بغیر جو محنت بھی نہیں کرتے, کاٹتے بھی نہیں ہیں, ان کو خدا خوراک دیتا ہے, جنگلی سوسن کو خدا اتنا حسن دیتا ہے, خدا ہماری ضروریات کیوں نہ پوری کرے. ان کی خاطر گناہ کرنا یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے. جب آدم اور حوا کو خدا نے نافرمانی کی سزا دی تو سزا یہ تھی کہ تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا, عمر بھر کھائے گا, تو دال روٹی کے چکر میں رہے گا. اور شیطان کو کیا کہا کہ تو عمر بھر خاک چاٹے گا. ہر وہ شخص لعنت کے نیچے ہے جو خاک ہی چاٹتا ہے, جس کو اب بس اپنی روٹی کمانے کی فکر ہے اور کچھ نہیں, نہ عاقبت کی فکر, نہ خدا کی عبادت کی فکر, نہ راست بازی کی فکر, نہ مسیح کی دوسری آمد کی فکر, نہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی فکر, نہ تنگ دروازے میں سے داخل ہونے کی فکر, نہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی فکر, نہ اپنی روحانی ذمہ داریاں نبھانے کی فکر. صرف فکر ہے تو کس طرح سے گھر کے خرچے پورے کیے جائیں. تو عمر بھر خاک چاہتے ہیں, خدا برکت دیتا ہے. جو لوگ خدا کے ارادے اور منصوبے میں آ جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ خدا ایک طرح سے کوڑے کے ڈھیر سے خاندانوں میں سے انسانوں کو لیتا ہے اور سرفراز کر کے کہاں کا کہاں پہنچا دیتا ہے, اور لوگ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا تھے, خدا نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان خدا کے منصوبے میں رہتا ہے. لیکن ابلیس کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنے جسم اور عقل کا ارادہ استعمال کر کے, کو بحث کر کے, کو دلیل دے کر, اپنی عقل پر پھول کر کے, کسی کے مشورے سے, مشورے دینے والے بھی بتیرے ہوتے ہیں نا, کئیوں کے تو مشورے ہی تباہ کر دیتے ہیں دوسروں کو. تو اس لیے خبردار رہیے, خدا کے خوف میں ہم رہیں کہ خداوند میں تیری مرضی کے سانچے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. یہ تو ایسے ہی ہے, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یعقوب کی ایک ہی بیٹی تھی دینا, اور وہ اپنے باپ کی حویلی سے, چار دواری سے, خیمے سے باہر نکلتی تھی کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, اور ایک امیر آدمی کے بیٹے نے اس کی عزت لوٹ لی تھی. کیوں وہ اپنے گھر سے نکلی تھی؟ وہ اپنے باپ کے تحفظ کی باڑ کے اندر رہتی, نہ کسی کی میلی آنکھ اس پر پڑتی, اور نہ اس عورت کے ساتھ جبر زنا کرنے کے نتیجے میں قتل و غارت ہوتی. ہم خداوند کے لوگ ہیں, ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں, ہمارا تحفظ اس بات میں ہے کہ حق تعالیٰ کے پردے کے سائے میں ہم سکونت کریں. یاد کیجئے خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر کھڑے زار و قطار رو رہے ہیں, اے یروشلم اے یروشلم, کیونکہ ان کو ان کے آنے والی ان پر جو مصیبتیں آنی تھی وہ روح میں دیکھ رہے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور ستاتی, کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں, لیکن تم تو کسی کے کہے میں رہنے نہیں چاہتے, تم تو کسی کے کنٹرول میں رہنے نہیں چاہتے, میں تو تمہیں اپنے مرغی کی طرح اپنے پروں کے نیچے رکھوں گا. کبھی کبھی اتنی تیز آندھی آتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اڑا کے لے جاتی ہے, لیکن وہی بچے اگر مرغی کے پروں کے نیچے ہوئیں گے, اوپر سے برف پڑ رہی ہے, بارش پڑ رہی ہے, آندھی ہے, طوفان ہے, ماں لے کر بچوں کو بیٹھ جائے گی. ایکسلنٹ پکچر ہے ماں کی ممتا کی اور خدا کی محبت. لیکن جو وہاں سے نکل کر تو آوارا پھرتا رہے اس کا کیا ہے؟ یعقوب کی بیٹی دینا کو اپنے باپ کے خیمے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا کیونکہ وہ غیر محفوظ تھی, اور آگے جو کچھ ہوا وہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا. 91 زبور تو ہم نے بچپن سے پڑھا ہوگا لیکن سمجھا شاید نہ ہو. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت. میں خدا کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ ہے اور وہی میرا گھر ہے, وہ ایسی خندق ہے جس میں, وہ ایسا قلعہ ہے جس میں میں جا کے چھپ جاتا ہوں, پناہ حاصل کرتا ہوں اور دشمن میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو خدا کا ارادہ اور منصوبہ تو ہمارے لیے یہ ہے. مسیح نے کہا کوئی میری بھیڑ کو میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. بھائی کوئی بھیڑ اس کے ہاتھ میں تو ہو, بھیڑ وارا گردی کر رہی ہے ہاتھ سے نکل رہی, وہ کیا کرے؟ کوئی باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ کر اس کو کوئی ہاتھ بھی لگائے؟ لیکن جب بیٹی گھر سے نکل جائے تو پھر. اور دینا کے جو کہ کلیسیا کی بھی ایک تصویر ہے, گھر سے نکلنے کا بڑا بھیانک نتیجہ نکلا. بھائیوں کو جب پتا چلا ہماری بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا, نکالی انہوں نے تلواریں, اور گاؤں کے ایک ایک مرد کو انہوں نے تحت دیکھ کر دیا غیرت میں آ کے ہماری بہن کے ساتھ. کیوں بائبل ہمیں سکھاتے اپنی پوشاک کی حفاظت کر, کیوں یہ سکھاتے ابلیس کو موقع نہ دو؟ میری اور آپ کی روزانہ یہ دعا ہونی چاہیے کہ خدا باپ میں تیری مرضی اور تیرے ارادوں اور منصوبوں سے ایک دن بھی باہر نہ رہوں. زندگی کے ہر لمحے ہر موڑ پر میں صرف تیرے ہاتھ میں رہنا چاہتی ہوں, تیرے ہاتھ میں, کیونکہ تجھ سے بڑا میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. کہیں کہیں ماں باپ بھی بے بس ہوتے ہیں بیچارے, خدا بے بس نہیں ہے. لیکن جو اس کے نہ اس کے منصوبوں کو جاننے کی کوشش کرے نہ اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے, سول جب تبدیل ہوا مال کی کتاب کے 9 باب میں تو حنانیہ بزرگ اس کے پاس آئے, اس نے کہا ہے سول ہمارے باپ دادا کا خدا اس لیے تجھ پر زہر ہوا ہے کہ تو اس کو دیکھے اس کی آواز کو سنے, اور آگے لکھا ہے اور اس کی مرضی کو جانے. اس کی مرضی کو جاننا, میرے جینے کا مقصد کیا ہے, میں نے مستقبل میں کیا کرنا ہے, میں نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے, اس بات کو خدا کے سامنے رکھا. اور مسیح یسوع کی مان کہا جائے کہ اے باپ جیسے میں چاہتا ہوں وہ نہیں, جیسے تو چاہتا, میری مرضی نہیں صرف تیری مرضی پوری ہو. تو جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں جیئیں گے, خدا کی مرضی کے سانچے میں ہم ڈھلتے جائیں گے, تو خدا کے منصوبے پھر ظاہر ہونے لگے, ظاہر ہونے لگے. اور یہ اعتماد تو ہمیں ہونا چاہیے کہ خدا کا کوئی ارادہ اور منصوبہ ہمیں ذلیل کرنے, ہمیں بے عزت کرنے اور ہمیں برباد کرنے کے لیے تو کبھی نہیں نہ ہو سکتا. وہ تو باپ ہے, وہ تو ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے, वो तो चाहते उसकी खुशी, पूरी पूरी खुशी हमें मिल जाए। कितने माँ बाप है खुद कुर्बान हो जाते हैं अपने बच्चों की खुशियों की खातिर। उनके अंदर खुदा की जात का अक्स है, क्योंकि खुदा की दो तरह की खूबियां हैं, कुछ मुश्तरक खूबियां हैं या सिफात हैं और कुछ गैर मुश्तरक हैं। बच्चों का जिस घर में वो पलते हैं घर छोड़ के चले जाना, मुसरो बेटे के लिए खुदा का मंसूबा था कि वो अपनी सारी जो विरासत है उसका अय्याशी में वो सब कुछ खर्च कर दे और बाप का दिल तोड़ के घर से चला जाए, खुदा का मंसूबा तो नहीं। दुश्मन की आवाज सुन करके इस घर में मना किया जाता है, इस बात से भी, इससे भी, इससे भी, पाबंदियां हैं, ये घर थोड़ी है तो जेल है, तो चलो यहां से निकलो अपना माल मत्ता लेकर। जो फैमिली लाइफ है उस मंसूबे से बाहर निकल गए। हशर क्या हुआ, हशर क्या हुआ, नताइज क्या निकले। आजकल गरीब ममालक के लोगों को बाहर जाने का बड़ा शौक है, जहां खुदा रखे, खुदा की मर्जी के सांचे में ढलना और खुदा के मंसूबों को अपनी जिंदगी में पूरा होने देना, खुदा से शाबाश हासिल करना, अपनी आकबत संवारना, ये गवाही रखना कि फलां शख्स खुदा की मर्जी के ताबे रहकर सो गया है या उसका इंतकाल हो गया, मुंतकिल हो गया, आसमान पे चला गया। बाकी चीजें तो बेसूद है। और जिस शख्स को खुदा निजात देता है उसको खुदा ने बनाए आलम से पहले चुना होता है और खुदा को पता होता है और खुदा का फजल उस शख्स पर हुआ होता है और खुदा अपने बच्चों के लिए जो कुछ करता है, करना चाहता है, वो आधे में अधूरा नहीं छोड़ता है। हम उसके हाथ से जब बाहर निकल जाते हैं, एक बच्चा आपका हाथ छुड़ा के भाग जाए आप क्या करेंगे। शादीशुदा जिंदगी में चर्च में खड़े होके कहते हैं ना कि जब तक मौत हमें जुदा ना करे हम नहीं जुदा होंगे, ये खुदा का इरादा है। लेकिन छोटी छोटी बातों से, औलाद नहीं है तब है, छोटी छोटी बातों से बड़ी गुस्से वाली है, जबान दराज है, शक की बुनियाद पर छोटी बातों पे खुदा के मंसूबे से बाहर निकलकर कोई और मंसूबा शुरू कर लें। इंसानी जिंदगी के किसी पहलू, ये हमारे जो मुल्क में नई नई मिशनें बनती जा रही हैं, सैकड़ों की तादाद में डिनोमिनेशंस हैं, मेरा ख्याल है मोर देन 4000 होंगी पाकिस्तान में, 4000 से ज्यादा नित नई मिशनें, नित नए चेयरमैन, नित नए मिनिस्ट्रीज के बानी, पीछे यही है, पीछे यही है। खुदा के मंसूबे से बाहर निकलना और फिर सब लोगों को बताना मेरे लिए खुदा का ये मंसूबा है, हालांकि वो नहीं। कलीसिया से निकल जाना, आला बाइबल में खुदा करा दे बदन के साथ पैवस्त होके पट्ठों जोड़ों और रेशों की मदद से, यानी हमारी आपस में इतनी गहरी रफाकत होनी चाहिए कि हम एक एक दरख्त की हम डालियां हैं, एक तने के साथ हम पैवस्त हैं, हम एक खानदान हैं, खुदा का आसमानी खानदान है, हमारी खुशियां गमियां हमारी इज्जत बेइज्जती सांझी है, सांझी है। लेकिन अमली तौर पर क्या है, किसी चर्च में फूट पड़ती है, जिसको लोग पसंद करते हैं कुछ लोग उसके पीछे चले जाते हैं, जिसके पर मैं पर लाहौर में, कल मैं लाहौर में ही था तो किसी ने बताया चर्च तो बड़े अच्छे जानने वाले हैं, एक ही चर्च से चार चर्चेस बन गए हैं फूट पड़ने से। व्हाट अ सैड स्टोरी। मसीह रो रो के कहते हैं कि खुदावन मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूं जिस तरह तू और मैं एक हैं, मैं इनके लिए भी दुआ करता हूं ये एक हो जाए। लेकिन जो बिखर बिखर के बहुत कुछ करें वो कहते हैं खुदा ने हमें ये रोया दी है, खुदा का इरादा मंसूबा हमारे लिए। दैट इज टोटल ब्लाइंडनेस, डिसेप्शन, अपोस्टेसी। के मंसूबे उसके कलाम और उसकी जात और उसकी शख्सियत और उसकी सफात से हटकर नहीं होते, हटकर नहीं होते। وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. سو خدا کی مرضی، خدا کے ارادے اور منصوبے پورے کرنے کے راستے میں ابلیس رکاوٹ پیدا کرتا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم بھانپ لیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم بھانپ لیں کہ یہ میری زندگی کے لیے تو یہ خدا کا ارادہ اور منصوبہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے ابلیس میرے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے اور مجھے خدا کے ارادے اور منصوبے کے سانچے میں ڈھلنے سے روک رہا. یہ ہمارا کام. پھر تیسری بات اسی حوالے سے کہ جس طرح سے یسوع مسیح ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آئے، اسی طرح سے ابلیس خدا کے کاموں کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. آپ کوئی کام خدا کے جلال کے لیے شروع کر لیں، آپ دیکھیں گے پہلے تو اتفاق ہی نہیں نہ ہونا، اتفاق نہیں پیدا ہونے دے گا. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اور وہ سارے منصوبے جو ہیں وہ تو وہ کہہ لیں شکار ہو جائیں گے، اپنا تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسانوں نے خدا کے خلاف ایک برج بنایا تھا تو خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا تھا تاکہ یہ کمزور ہو جائیں، بکر بکر جائیں، ایک دوسرے کی سمجھیں نہ. ایسے ابلیس کرتا ہے. اور اس کی بہترین مثال میں، چونکہ وقت بہت ہو رہا ہے، میں حوالے نہیں، میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب بنی اسرائیل قوم 70 سال کی اسیری میں، موجودہ جو عراق ہے اس کا پرانا نام بابل ہے، تو یہ وہاں پر نبوکدنضر بادشاہ ان کو جنگی قیدی بنا کے تو لے گیا. 586 میں، 586 قبل از مسیح، خدا نے ان پر 70 سال پورے ہونے کے بعد ان کی اسیری کو معقوف کیا اور 3 لیڈر خدا نے کھڑے کیے، 3 لیڈر. اور 3 لیڈرز جو تھے ان کے قیادت میں جتھوں کی صورت میں یہ لوگ عراق سے واپس یروشلم آئے. پہلا لیڈر جو تھا اس کا نام تھا زرببل اور یہ گورنر تھا. تو زرببل جو تھا اس کا کام تھا کہ وہ ہیکل جس کو آگ لگا دی گئی تھی اور اس کے جلے ہوئے پتھر تھے، تو زربابل جب آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے یہودیوں کا ایک بہت بڑا جلوس اور جتھا آتا ہے، اور وہ آتے ہی سارے کام چھوڑ کے، تو جو خدا کا گھر مسمار پڑا ہوا تھا انہوں نے پتھر جو جلے ہوئے تھے صاف کیے، مزدوری کی، اور انہوں نے خدا کی عبادت گاہ بنانی شروع کی جب یہ اسیری سے واپس آئے. اس کے بعد چونکہ اسیری میں بائبل تو کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، 70 سال دشمن کے غلام رہے، تو خدا نے عزرا کاہن کو کھڑا کیا. تو عزرا کاہن نے لوگوں کو جو شریعت بھول چکے تھے دوبارہ سے وہ خدا کے کلام کی طرف ان کو لے کر آیا. وہ آپ عزرا کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک گورنر تھا جس کا نام نہمیہ تھا. نہمیہ جب آیا تو اس کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا جتھا آیا. تو نہمیہ کا کام یہ تھا کہ یروشلم کے گرد وہ کیا بنائے، فصیل بنائے. تو یہ تینوں لیڈرز کے فرق فرق کام تھے. زربابل جو تھا اس نے ہیکل کی بنیاد رکھی اور حجائی نبی اس کے ساتھ تھا ان وقتوں میں، اور عزرا جو تھا وہ بڑے ممبر پر کھڑا ہو کر 6-7 گھنٹے وہ کلام ہی سناتا رہا، اوپر سے بارش ہو رہی، بچے جوان بزرگ سب کھڑے خدا کا کلام سن رہے کیونکہ بھول چکے تھے، عبادت معقوف ہو چکی تھی، تحریری صورت میں کسی کے پاس خدا کا کلام نہیں تھا. جب اس نے بتایا کہ خدا نے تو ہمیں یہی احکامات دیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ ہم خدا سے کتنے دور چلے گئے ہیں. تو زربابل نے ہیکل بنوائی 586 قبل از مسیح، اور عزرا کاہن جو تھا وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی طرف لے کر آیا. کبھی کبھی چرچز میں لوگ گیت گانے اور سننے کے بڑے شکین ہوتے ہیں، کلام نے ان کو پسند، بہت میٹنگ ان کو بہت لمبی لگتی ہے. سارا دن کھڑے رہے، سنتے رہے خدا کا کلام، کلام اندر جا رہا تھا، ملامت کر رہا تھا، رو رہے تھے، بڑی کلام کے پانی سے صفائی ہوئی. پھر نہمیہ آیا اور نہمیہ نے, اس کو بڑا دکھ تھا کہ فصیل ٹوٹی ہوئی ہے, لوگ ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں یہودیوں کو, حفاظت نہیں ہے, ہیکل کا تقدس نہیں ہے کیونکہ چار دیواری نہیں ہے. تو اس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا, یا اس کی ایک رویا تھی, ایک کام تھا جو خدا نے اس کو سونپ دیا تھا کہ وہ یروشلم کی فصیل بنائے. جب اس نے بنانی شروع کی تو تین لیڈر مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک کا نام ہے عربی جشم اور ایک کا نام ہے توبیا اور ایک اور امونی شخص تھا. تین بنی اس کا دشمن, وہ سیاسی لیڈر بھی تھے, سماجی لیڈر بھی تھے اور وہ تھوڑے بہت مذہبی بھی تھے. وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے ایسے الزام لگانے کے لیے سرکاری درخواست دے دی, کہنے لگے کہ یہ شخص آ گیا, اس کو یہودیوں کا کوئی اتنا اس کو نہیں ہے, دراصل یہ یہودیوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے اور بادشاہ کے خلاف یہودیوں کو ابھار رہا ہے. اور انہوں نے پہلے پلاننگ کی تھی, لکھا انہوں نے مل کر بندش باندھی کہ ہم وہاں جائیں, پریشانی پیدا کریں, ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم کام معقوف کام بند نہیں کروا دیتے. جو پرانے ایماندار ہیں آپ کو پتہ ہے اس چرچ کی ہسٹری کہ یہ چرچ کیسے بنا ہوا ہے. تو ابلیس جہاں خدا کی مرضی پوری کرنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس رکاوٹ کو بھانپیں اور اس کو راستے سے دور کریں. جہاں وہ خدا کے ارادے اور منصوبے جو ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے, ہمیں دلیر بننے کی اور سچ بولنے کی ضرورت ہے, ان راستوں کو, ان رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں خدا نے ہمیں کوئی کام سونپا ہے جس کو ایک اور لفظ بھی آج پہنایا جاتا ہے اور وہ ہے رویا. رویا کہ میرا رویا یہ ہے, میری رویا یہ ہے, خدا نے مجھے جیل میں خدمت کرنے کے لیے بلایا ہے, نرسز میں خدمت کے لیے بلایا ہے, بزنس مین کے لیے بلایا ہے, مجھے پاسبانی, مجھے مبشر کی حیثیت سے, کوئی جو بھی رویا میں جو اپنی میری ڈیفینیشن رویا کی سن لیں, وین از این اسائنمنٹ گیون بائی گاڈ. رویا ایک ایسا کام ہوتا ہے جو خدا کے کسی بندے اور بندی کو سونپا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہم نے 30 بچوں سے زیرو سے ایک اسکول شروع کیا تھا, یہ آپ کے سامنے انگلش میڈیم اسکول میٹرک تک کھڑا ہے, یہ رویا کا نتیجہ ہے. ہم 250 روپے کے کرائے کے مکان میں عبادت کرتے تھے, اس دیوار کے ساتھ وہ حال تھا, اور یہ چرچ رویا کا نتیجہ ہے. 13 سال سے آپ کا بائبل اسکول چل رہا ہے, وہ رویا کا نتیجہ. تو رویا خدا کی ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے, خدا کا کام ہوتا ہے جو خدا کلیسیا کو سونپتا ہے کہ یہ کام ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ابلیس کیا کرے گا کہ جیسے خدا نے نہمیہ کو یہ کام سونپا کہ زربابل نے اپنا کام کیا, یعنی اس نے ہیکل بنا دیے, عزرا نے لوگوں کو خدا کی شریعت یاد دلائی اور اس کی اہمیت واضح کی ہے, اب تیرا کام یہ ہے کہ یہ جو ذلت کا ہم نشان بنے ہوئے ہیں کہ دیواریں ساری گری ہوئی ہیں, پتھر جلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو بنا. تو یہ تین طاقتور دشمن, لکھا انہوں نے مل کر بندش بانی, یعنی انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم وہاں پر جائیں اور یہ یہودی جو فصیل بنا رہے ہیں, اور پھر ہم اس کام کو معقوف کروائیں, اور پھر نہمیہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تاکہ لیڈر ہی مر جائے گا تو پھر یہ سارا پروجیکٹ ختم ہو جائے گا. میری آپ کی کلیسیا کی بہت بڑی شکست ہوگی اگر کوئی بھی کام خدا نے ہمیں سونپا ہوا ہے اور شیطان وہ کام ہمیں نہ کرنے دے اور ہم اس کے ہاتھ میں کھلونا بن جائیں. میں نے ابھی ریبیکا براؤن کا آپ کو ذکر کیا تھا, میرا چونکہ روحانی جنگ میرا مضمون نہیں ہے, میں بتاؤں میں نے 2-3 دفعہ اس کتاب کو پڑھا, سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شیطان کیا کرتا ہے. 8 ذمہ داریاں شیطان کے نمائندوں کو دی گئیں کہ کیسے آپ نے چرچ کو برباد کر سکتے ہیں, چرچ کو کھوکھلا کر سکتے ہیں, اور اس میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ چرچ کی پاسٹر کمیٹیاں بورڈ جب کسی مسئلے کے بارے میں مشورت ہو تو آپ نے ان کو یہ مشورت دے کے تو اس منصوبے کو آپ نے برباد کر دینا تاکہ وہ پورا نہ ہو جائے. میں نے جب پڑھا میں تو حیران ہو گیا, मैंने कहा इसीलिए बहुत सारे तो चर्चेस बर्बादी का शिकार है।
जख्म सहना और दुख सहना हम इंसानों की निजात के लिए कितना जरूरी थी। लेकिन वहां लिखा है तू खुदा की बातों का नहीं, खुदा का आदर मंसूबा और काम क्या है उसका नहीं, तू इंसानी बातों का ख्याल रखता है। अहे शैतान मेरे सामने से दूर हो। पौलुस रसूल कहते मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलम को जाता हूं, ना जाने मेरे ऊपर क्या गुजरे। तो चर्च के लोग आए तो फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे भाई जब आपको खतरे का पता है, रूह आपको बता रहा है कि वहां पर कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार खड़ी हैं, तो आप क्यों जाते हैं वहां पे, मत जाएं। जवाब क्या था? जवाब यह था कि क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो, मैं यरूशलम में बांधे जाने क्या, मैं तो मसीह की खातर जान देने के लिए भी क्या हूं, तैयार हूं। बाज़ोकात ह्यूमन इमोशंस, इंसानी एहसासात जज्बात, भले वो मां के हों, बीवी के हों, बाप के हों, बड़ी बहन या भाई के हों, इंसानी तौर पर देखा जाए तो वो खैरख्वाही है, वो हमदर्दी है। लेकिन जिनके सुनने के कान है, जिन्होंने ये बात समझ ली हुई है कि खुदा की बादशाही में अगर हम मां बहन बेटी और किसी की बात को खुदा की बात से ज्यादा अहमियत देते हैं, तो हम मसीह के शागिर्द होने के लायक नहीं। बुजुर्ग पौलुस रसूल ने तारीख में एक ऐसी बात कह दी रूह को उसके वसीले से, जो हम तमाम इंसानों के लिए मशले राह है, कि हम वो ना करें जो हम चाहते हैं या हमारे चाहने वाले चाहते हैं। मुश्किल काम है, सिर्फ वो करें जो खुदा चाहता है, उस काम को पूरा करें जो खुदा ने दिया है। मुकाशफा में लिखा है मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के हुजूर पूरा नहीं पाया, अधूरा काम छोड़ो, ये शैतान का काम, खुदा का नाम लेके शुरू कर लेना फिर रास्ते में छोड़ देना, उसमें गहरी रूहानी जंग शामिल होती। मैं और आप और कलीसिया जितमाई तौर पर गौर से सुनने में क्या कहने लगा, कोई भी काम हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चर्च में शुरू कर लेंगे कभी शैतान रुकावट नहीं डालेगा, उसको क्या नुकसान, ये कौन सी खुदा की मर्जी, अपनी मर्जी से हम कर लेंगे, अपने जिस्म और अकल के इरादों की बुनियाद पर कर लेंगे, शैतान रुकावट नहीं डालेगा। वो उधर रुकावट डालेगा जब उसको पता है कि ये काम खुदा की तरफ से इनको सौंपा गया। अगर इन्होंने कर लिया, एक तो खुदा की निगाह में सुरखरू हो जाएंगे, शाबाश हासिल करने वाले बेटे ठहरेंगे, दूसरी दुनिया में अजर पाएंगे कि उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के माफक देने के लिए अजर मेरे पास है, और दूसरा ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। अब अगर यहूदी अपनी इबादतगाह बना रहे थे और अपने खानदानों के तहफ्फुज के लिए के वो चारद्वारी बना रहे थे, तो दुश्मनों को उससे क्या नुकसान था। लेकिन दुश्मन को पता था कि यहूदी अगर हैकल भी बन गई, शरीयत पर अमल करना शुरू किया, खुदा की बरकत शुरू हो जाएगी, और जब यरूशलम की फसील बन जाएगी उसमें फाटक लग जाएंगे, तो हम आजादाना तौर पर यहूदियों के इस शहर में हम दाखिल ना तिजारत कर सकेंगे, ना और बुरे काम जो करके हम इनको नुकसान पहुंचा सकते, क्योंकि शाम को वो फाटक बंद हो जाते थे। तहफ्फुज़, हिफाजत। तो शैतान जिसने पौलुस रसूल को रोका, जिसका जिक्र हमें थसलनीके के कलीसिया को जब उन्होंने पहला खत लिखा और दूसरे बाप की 18वीं आयत में कि मैंने कमाल आरजू से आपकी सूरत देखने की बड़ी कोशिश की, एक मर्तबा नहीं बल्कि दो बार, तीन बार, मुतद्दद बार अबलीस ने हमें रोक के रखा। کتنا اچھا ہے کہ ہم ایسے ایمان ایسے وعدے کے ساتھ ہم جیے کہ کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی خدا کی مرضی پوری کرنے میں ابلیس کو رکاوٹ نہیں کھڑے کرنے دوں گی, نہیں کرنے دوں گا. میری زندگی کے بارے میں خدا کا جو ارادہ اور منصوبہ ہے جب مجھے پتہ چل گیا تو میں ہر قیمت چکا دوں گی, چکا دوں گا. اور میں چاہوں گا میری قبر پہ لکھا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جو خدا کی مرضی کے تابع رہ کے خدا میں سو گیا. اور پھر ہم اس عہد کے ساتھ جئیں کہ جو کام خدا مجھے سونپے, چھوٹا ہو بڑا ہو, کسی نوعیت کا بھی ہو, اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو, ہمیں سمجھ ہو, کوئی شک نہ ہو, یہ کام خدا کی طرف سے مجھے سونپا گیا ہے, میں نے اس کام کو کر لیا. کسی چیز کو ہم رکاوٹ نہ بنیں. اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو استعمال کر کے ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا. آخری بات کہوں گا, کچھ نکات چھوڑ دوں گا, اگلے اتوار جب آؤں گا پھر بتائیں گے آگے. ایک بات صرف میں اور کہنا چاہتی ہے, جو بات کہی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے. اعمال کی کتاب کے 13:10 آیت میں الماس جادوگر کے ساتھ بزرگ پولوس رسول مخاطب ہیں, تو اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے ابلیس کے فرزند, تو جو ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے. آئے ابلیس کے فرزند, اعمال 13:10 آیت میں پڑھ لینا, آئے ابلیس کے فرزند, تو جو ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے, کیا تو خدا کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اسی دم لکھا ہے کہ اس پر اندھیرا چھا گیا, اس کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور وہاں پر پولوس نے ایک مکاشفہ دیا ہماری سمجھ کے لیے, خدا نے دلوایا کہ ابلیس ہر طرح کی نیکی کا کیا ہے؟ دشمن ہے. اب افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 2:10 میں, افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 2:10 میں مسیحوں کو, کلیسیا کو پولوس رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ نئے سرے سے خلق کیا ہے. ہر کرسچن جو ہے اس کو نیکی اور بھلائی کرنے کے لیے خدا نے, جیسے تبیتا کے بارے میں آپ نے سنا نا مال کی کتاب میں, اس نے ایک ویڈو ہوم کھولا ہوا تھا. تبیتا نوجوان لڑکی, اس نے ایک ہوم کھولا ہے, تو اس میں اس نے ساری بیوہ عورتوں کو رکھا ہوا ہے, سلائی کڑھائی ان کو سکھاتی ہے, رہائش کا ادھر بندوبست ہے, عورتیں سلائی کڑھائی کرا کر کے وہ کپڑے بیچ کے, تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلانا پڑتا, وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو یہ ایک رویا تھی جو تبیتا کو خدا نے دی تھی, اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے, اور وہ نیک کام کرتی تھی. لوگ بڑے اس لڑکی سے خوش تھے کہ دیکھو کون فکر کرتا ہے کسی بزرگ کی, بیواؤں کی, اس عورت نے کیا کیا ہے. اور اس نے نیک کام کیا, اور اس کا ذکر مسیحی تاریخ میں, یعنی خدا کے کلام میں, اعمال کی کتاب میں لکھا گیا. تو پولوس نے کہا کہ شیطان ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم سب نیک اعمال کرنے کے لیے نئے سرے سے کیا ہوئے ہیں؟ مخلوق ہوتے. خدا چاہتا ہے کہ ہم نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں. شیطان ہر طرح کی نیکی کا کیا ہے؟ دشمن. اس لیے جب آپ کوئی بھی نیک کام کرنا چاہیں گے, آپ کوئی بیواؤں کے لیے کچھ سوچ رکھتے ہوں کہ ہم اپنے بیواؤں کے لیے کچھ کریں, آپ سوچیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو آخری عمر میں کوئی عزت دیں, کوئی چاہت دیں, کوئی تحفظ دیں, کوئی آرام دیں, نیک کام ہے نا. آپ کے پاس کچھ 4 پیسے ہیں, آپ دل میں ٹھہرا لیتے ہیں کہ ہم ये नेक काम करेंगे। चंद साल पहले पता नहीं कितने लाख रुपए लगा के कोई बाहर से एनजीओज आए और उन्होंने देखा कि इस इलाके में टॉयलेट कोई नहीं है और औरतें आज के दौर में खुले आसमान तले दूर दराज जाके तरफा हाजत के लिए जाती हैं, तो उन्होंने इलाके में टॉयलेट बनवा दिए। कितनी दुआएं लोग देते होंगे। तो अगर बाहर से कोई आके ये नेक काम कर सकते हैं, हमें क्या है? हमारे लिए 2-4-5-10 लाख रुपए इन कामों पर लगाना, हमें क्या है? हम कर सकते हैं, हम में से तो कई तो अपनी जेब में कैसे कर सकते हैं। कलीसिया ही को खुदा ने इतनी बरकत दी हुई है कि कभी नेक काम करने के लिए पैसा कभी रुकावट नहीं और कभी मांगना ही नहीं पड़ा है। इस लिहाज से ये कलीसिया मुबारक, 1 रुपया आज तक हमने ना शख्सी जरूरियात के लिए रेस किया ना चर्च के लिए रेस किया। आप जो हदियाजात खुदा के घर में डालते उसी से खुदा के काम होते हैं। सो अबलीस हर तरह की नेकी का दुश्मन है और खुदा ने हमें नेक काम करने के लिए हमारे मुल्क में, मैं बगैर तासब के सिर्फ सच्चाई की बिनाद पे कहने लगा हूं, तासब से नहीं, जो नाम किसी मसीही का होना चाहिए था सोशल वर्क में वो किसी गैर मसीही का इस मुल्क में है। नेक अमाल करने के लिए हमने सिरे से पैदा हुए हैं, पैदा किए गए हैं, और नेक काम करने के लिए दुनिया और गैर मसीही हमसे आगे निकल गए। हम ना जाने किस दुनिया में रह रहे हैं। हमारी यही रट है कि हम अकलियत है तो हम गरीब हैं, हम कोई गरीब नहीं है। हमारे पीछे इतना मालदार खुदा है जो पत्थर के अंदर छिपे हुए कीड़ों को भी खुराक देता है। हमारे अंदर को कमी है तो ईमान की कमी है, हमारे अंदर सच्चाई की कमी है, हमारे अंदर मसीह के कंपैशन के दर्द की कमी है, हमारे अंदर नफ्सा नफ्सी और खुद गर्जी है, हमारे अंदर मुफाद है कि हम अपने लिए अपने घरानों की प्रॉस्पेरिटी के लिए जो कुछ करते हैं कर सकते हैं वो हमें ज्यादा अजीज है। दूसरे के लिए अपना आप देना, अपनी जान देना, अपने वसाइल देना, अपने बरकात में से दूसरों को शरीक करना, उसके बगैर नेक काम कैसे होंगे? उसके बगैर नेक काम कैसे होंगे? जहां भी आप नेक काम करना चाहेंगे, शुरू में इब्लीस उस नेक काम के रास्ते में रुकावट डाले। अब हम पर है कि हम उस रुकावट को रुकावट समझकर तो हाथ बांध कर खड़े रहे कि अब रुकावट होगी मैं क्या करूं। हमें हदायत यह है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ।